الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر كبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے اسلام کی معاشرتی زندگی یا اسلام کا معاشرتی نظام پر گفتگو شروع کی تھی, اور سب سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا کر کے پیدائشی طور پر سب انسانوں کو برابر کر دیا ہے. کوئی گورا ہو, کالا ہو, عربی ہو, اجمی ہو, پیدائشی طور پر سب انسان برابر ہیں. کسی کو کسی دوسرے پر کوئی نسلی فوقیت حاصل نہیں ہے. مشرق کا رہنے والا, مغرب کا رہنے والا, ہندوستان کا رہنے والا, امریکہ کا رہنے والا, پاکستان کا رہنے والا, آسٹریلیا کا رہنے والا, بنگلہ دیش کا رہنے والا یا برطانیہ کا رہنے والا, تمام انسان برابر ہیں. اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو برادری کی بنیاد پر, ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرا باپ اونچا تھا, کہیں 10 نسلیں پہلے, کہیں 30 نسلیں پہلے, کہیں 5 نسلیں پہلے ایک شخص کو بڑا بنا کر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی ساری اولاد جو ہے وہ باقی انسانوں پر فوقیت رکھتی ہے. قرآن مجید نے آ کر نسلی برتری کے سارے زاویے توڑ دیے اور ایک ہی بات فرما دی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. لوگو, اے انسانوں, ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وہ ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ایک خاتون, ایک عورت حضرت حوا سلام علیہا ہے. ہم سب انہی کی اولاد ہیں, میں بھی انہی کی اولاد ہوں, آپ سب بھی اسی جوڑے کی اولاد ہیں, عرب عجم سب اسی جوڑے کی اولاد ہیں. لہذا اگر کسی ایک سطح پر ہمارے باپ مختلف بھی ہیں, لیکن اوپر ہم سب کا باپ اور ہم سب کی ماں ایک ہے, لہذا بنیادی طور پر تمام انسان برابر ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی شخص باعزت ٹریٹ کیا جائے گا اس نسل کی بنیاد پر نہیں, بلکہ اس بنیاد پر کہ اس میں خوف خدا کتنا تھا, یعنی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرنے, اس کو اپنا رب ماننے اور اس سے ڈرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کو جس درجے میں اپنا آقا, اپنا رب, اپنا مالک, اپنا لارڈ تسلیم کرتا ہے, وہ اسی درجے میں اس سے ڈرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو صرف ایک بڑی ہستی مانتا ہے لیکن خود کو اس کی غلامی میں نہیں دیتا, اس سے ڈرتا نہیں ہے, اس کا تقویٰ اس کے دل میں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں. کوئی شخص خواہ بظاہر دنیا میں بالکل بے وقت و بے حیثیت پیدا ہوا ہو, بظاہر میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو, تو وہ ہم سب سے جو اپنے خیال میں اونچی ذات والے ہیں، اونچے مقام و مرتبے والے ہیں، جن کی دنیا میں عزت ہے، جن کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، جن کو لوگ سلام کرتے ہیں، جن کے لیے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان سب سے وہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو بڑی واضح آیت ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اور زیادہ واضح کر دیا مثال سے اپنے حجت الوداع کے خطبے میں، لا فضل لعربی علی جمیع، اس لیے کہ عرب اپنے آپ کو اعلیٰ نسل تک سمجھتے تھے اور غیر عرب کو انہوں نے نام دے رکھا تھا گونگے، یعنی اپنی زبان دانی پر انہیں ناز تھا کہ ہم تو اہل زبان ہیں اور باقی سب گویا گونگے ہیں۔ عربی زبان میں غیر عرب کے لیے لفظ ہی کیا ہے گونگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کی بنیاد کے۔ کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یعنی کسی انسان کو اپنی حیثیت پر فخر کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے کئی اسالیب سے بتائی ہے کہ انسان اکڑتا کس بات پر ہے، اپنے آپ کو بڑا کس بات پر سمجھتا ہے۔ ذرا دیکھے تو صحیح، مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ خلق مما ان دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، یخرج بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ یعنی وہ پانی جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی انسان کو کراہت آتی ہے، جس کے نکل جانے سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، اس سے بنا ہے۔ تو پنجابی کون اکڑ گڑی گل دی انہوں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکڑنے کا اختیار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات میں فرما دیا گیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے، میرے بندے بن جائے۔ تو انسان کا مقصد تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور یہی اسے کرنا ہے، یہی اسے زیب دیتا ہے، اور یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ جیسے کسی مل کے اندر جو مل کے مالک جو میاں صاحبان کہلاتے ہیں، ان کا بندہ ایک شخص ہوتا ہے جو میاں صاحب نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے اپنے مخبر کے طور پر، اس کو کہتے ہیں میاں صاحب کا بندہ ہے۔ جنرل مینیجر بھی اس سے ڈرتا ہے اور بڑا چوڑا ہو کر وہ اس مل کے اندر چلتا ہے کہ میں میاں صاحب کا بندہ ہوں، مالک نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ میں میاں صاحب کا بندہ ہوں بڑا چوڑا ہو کر چلتا ہے۔ تو انسان اللہ کا بندہ بنے، یہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت مانے کہ زمین و آسمان، یہ سارے انسان، یہ پرندے، یہ درخت، یہ کیڑے مکوڑے، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں پیدا کیے ہوئے، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس میں ایک اور طرح کا جو پیدا ہوگا احساس، خودداری کا احساس، کہ وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ جسے علامہ اقبال نے کہا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ یہ علامہ اقبال ہی کا اسلوب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عاجزی پر ناز ایک نیا ایکسپریشن دیا ہے۔ عاجزی کے معنی گرنا، اور ناز کے معنی انسان کا اکڑنا۔ تو ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جاتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، تو اس کو آپ سے آپ ایک خودداری ملتی ہے، ناز ملتا ہے، وہ اس پر فخر کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور جب میرا رب جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو پھر میں بھی بڑا ہوں اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ اب وہ نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، نہ کسی کے سامنے جھکے گا، نہ کسی کے سامنے سجدہ کرے گا، نہ کسی سے کوئی امید وابستہ کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرے گا، نہ کسی پر بھروسہ کرے گا، اور غلطی ہو جائے تو بھی وہ اسی سے معافی مانگے گا، اسی کے سامنے جا کر جھکے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ تو تمام انسان اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا کیے ہیں اپنی بندگی کے لیے۔ اب جو ہم میں سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا، یہ ڈرنا جو ہے یہ ثبوت ہوگا اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مالک سمجھتا ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ عزت کا حقدار ہوگا۔ اکرمکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اس کے بعد پچھلے جمعے کو آپ کو یاد ہوگا کہ انسانی رشتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں، اس میں جو افقی سمت کا رشتہ ہے، سب سے امپورٹنٹ میاں بیوی کا رشتہ، اس پر قدر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رشتہ انسان کا بنایا ہوا رشتہ ہوتا ہے ان رشتوں کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کا بیٹا بنایا، کسی کا باپ بنایا، ان دونوں میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کا چاہا بیٹا بنایا، جس کا چاہا باپ بنایا، جس کا چاہا بھائی بنایا، اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اور یہ رشتے اتنے پکے ہیں کہ یہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی شخص کتنا ہی ناراض ہو جائے کسی دوسرے سے، وہ اخبار میں اشتہار دے دے، شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دے، ٹی وی پر خبر دے دے، شہر میں ٹی وی کے نیچے پٹی چلا دے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو ڈس آن کر دیا ہے، آگ کر دیا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بیٹا اس کا بیٹا رہتا ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں کہ ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم بس، تیرا میرا تعلق ختم، نہ میری چارپائی کو ہاتھ لگانا، نہ میرے جنازے پر آنا، نہ میری قبر پر آنا۔ اخبار میں بھی اشتہار دے دے بے شک وہ، لیکن پھر بھی وہ بھائی بھائی رہتا ہے کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس رشتے کو توڑ سکے۔ اس کے مقابلے میں میاں بیوی کا رشتہ، اگرچہ اس کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، لیکن یہ رشتہ انسان خود طے کرتا ہے، خود باندھتا ہے۔ یہ نکاح آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی اس سٹیج سے گزرے ہیں جو شادی شدہ لوگ ہیں، اور ویسے آپ دیکھتے رہتے ہیں نکاح ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ نکاح خان جو ہے دلہن کی طرف سے جب اسے اجازت ملتی ہے تو اس اجازت کی بنیاد پر دولہا کو آفر کرتا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں ملتے فلاں سے کر دی، فلاں سے کر دیا، تم نے قبول کیا؟ اور جب وہ دو گواہوں کی موجودگی میں ذرا اونچی آواز سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ رشتہ زبان سے بنتا ہے، لہذا اسی زبان سے اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اسے طلاق دی یا میں نے تمہیں طلاق دی، تو رشتہ جو ہے یہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا بنا ہوا رشتہ انسان توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا رشتہ کوئی انسان نہیں توڑ سکتا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کسی کو کوئی حصہ حاصل نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ان میں اہم ترین رشتہ جو ہے وہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یعنی سلسلہ وار یہ رشتہ چلتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر ان کے ہاں اولاد، پھر ان کے ہاں اولاد، پھر ان کے ہاں اولاد، ہوتے ہوتے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ والدین اوپر ہوتے ہیں، اولاد نیچے ہوتی ہے، پھر وہی جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کے درجے میں پہنچتی ہے، اس کے نیچے اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ والدین بنتے ہیں، ان کے نیچے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا رشتہ جو ہے یہ ہے ورٹیکل ڈائریکشن میں، لیکن بھے بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں قرآن مجید نے بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں، نارملی وہ کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو بھی واضح کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ایڈمنسٹریٹر مینیجرز بنائے گئے ہیں، یعنی گھر کا انچارج جو ہے وہ مرد ہے، جیسے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے اختیار سے عورت کو گھر کا سربراہ بنا سکتا تھا، جیسے کسی بھی ادارے کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مینیجر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے جی ایم بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے باس بناتا ہے، چاہتا ہے سبارڈینیٹ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو گھر کا ادارہ بنایا جس کا مالک وہ خود تھا، اس نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مرد کو گھر کا انچارج بنایا اور بیوی بچوں کو اس کا ماتحت بنایا، اور ساتھ ہی فرمایا فصالحات قانتات حافظات للغیب، بس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو شوہروں کی فرما بردار اور غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہیں، یعنی اپنے شوہروں کی امانت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو نارملی کرنے کا کام ہے مردوں کے، وہ بھی وعدے کر دیے جن پر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، کہ حکم دیا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں بھی قرآن مجید نے بڑی تفصیلی رہنمائی دی ہے۔ 5 یا 6 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں، 6 مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور ان میں سے 5 مقامات وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تشرکوا باللہ شیئاً، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر سورہ نساء میں بھی اسی طرح، سورہ انعام میں بھی اسی طرح، اور سورت لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل فرمائیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسانی شرافت جو ہے وہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے بیٹے سے کہے گا میرا ادب کیا کرو، یا کسی بڑے کو یہ اجازت نہیں دیتی اس کی شرافت کہ وہ اپنے سے چھوٹوں سے تقاضا کرے کہ میرا ادب کرو، میرا احترام کرو۔ تو حضرت لقمان نے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا، بیٹے کو اخلاق کی نصیحتیں فرمائیں، لیکن جو اس کا ایک اہم حصہ تھا تربیت کا، والدین کی خدمت، والدین کا ادب و احترام، اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی سے نوازا، کہ شکر کر اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، تمہارا ہی فائدہ ہوگا اس میں۔ اور وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کفران نعمت کرے گا وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور وہ تعریف کیا گیا ہے، اسے اس کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ اس کے بعد آخرت کے بارے میں نصیحت کی کہ بیٹا تمہارا کوئی عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور تم نے کہیں چھپ چھپا کر کیا ہو، آسمانوں کی بلندیوں پر، کسی پہاڑ کی کھو میں، یا زمین میں سرنگ لگا کر کیا ہو، یا تب اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی ہے اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو گیپ تھا اس نصیحت میں فلفل کیا اپنی طرف سے۔ 2 آیات آئیں درمیان میں جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان میں قرآن مجید میں وصیت صرف جو موت سے پہلے نصیحت کی جاتی ہے اسی کو نہیں کہتے، ہر اہتمام سے کی ہوئی بات کو وصیت کہتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی ہے، نصیحت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، خاص طور پر اس کی والدہ کے بارے میں کہ کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس نے اس کو اٹھائے رکھا۔ یعنی آپ چل رہے ہوں خالی ہاتھ تو آپ بڑی آسانی سے چلتے ہیں، آپ 1 کلو بوجھ اٹھا کر چلیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جلدی تھک گیا، 2 کلو بوجھ اٹھائیں تو اور زیادہ جلدی تھک جائیں گے، اور آپ کی موومنٹ جو ہے وہ فری نہیں ہوتی۔ ایک بچہ جو نارملی پیدا ہوتا ہے 2 kg کا، 3 kg کا ہوتا ہے، اب اس بوجھ کو مسلسل اٹھائے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ بچے پر والدہ کا وہ احسان ہے جو وہ کبھی نہیں اتار سکتا، اس کا ذکر کیا۔ یعنی والدین کے بارے میں تاکید فرمائی، خاص طور پر اس کی والدہ کے بارے میں، حملتہ امہ وہنًا علی وہنٍ، کہ جس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ یعنی بچے کی جو نشو و نما ہے ماں کے پیٹ کے اندر، وہ بھی ماں کے خون سے بنتی ہے۔ یہ 5-6 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ یعنی ماں ہی کا خون جو ہے وہ اس کی خوراک بنتا ہے، اور اس کا سارا وہ جو پانچ چھ پاؤنڈ کا وزن بن رہا ہے وہ کس سے بن رہا ہے؟ ماں کے جسم میں سے مائنس ہو کر وہ وہاں پلس ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی وقت کو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بچے کو جننے کے بعد جو بالکل پیلی زرد نظر آتی ہے وہ کس چیز کی پلاہٹ ہوتی ہے؟ کہ وہ سارا بچہ جو ہے وہ اس کا خون چوس کر جو ہے وہ ایک علیحدہ وجود لے کر دنیا میں آ گیا ہے, اور پھر ابتدائی جو اس کی نشو و نما ہے وہ بھی ماں کے دودھ سے ہے. اور ماں کا دودھ کیسے بنتا ہے؟ وہ بھی عورت کے خون ہی سے بنتا ہے. خون اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب چیز بنائی ہے کہ وہ اس کو کوئی ایک نام آپ نہیں دے سکتے. وہ کیا ہے؟ آکسیجن بھی لے کے جا رہا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے بھی آ رہا ہے, خوراک لے کے بھی جا رہا ہے, اور جو فضلات ہیں وہ لے کے بھی واپس آ رہا ہے. اسی خون میں سے ہمارے تمام فضلات بنتے ہیں. پسینہ خون میں سے بنتا ہے, پیشاب خون میں سے بنتا ہے, ہمارا تھوک خون میں سے بنتا ہے, ہمارے آنسو خون میں سے بنتے ہیں, ہمارے جسم کی تمام سیکریشنز خون میں سے بنتی ہیں, ہمارے ہاضمے کا سارا نظام جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو رطوبتیں بنائی ہیں وہ بھی خون سے بنتی ہیں, تمام اینڈوکرائنز جسم کے وہ خون سے بنتے ہیں. ایک چیز کوئی اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ فنکشن جو ہے وہ لے لیتا ہے واپس عمر کے ساتھ, تو اس کی ہمیں فوراً محسوس ہوتی ہے کہ ایک فنکشن جو ہمارا ختم ہو گیا ہے. یہ انسولین شوگر جب ہو جاتی ہے, یہ ہمارے لبلبے کے اندر سیلز ہوتے ہیں کہ جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے, صرف خوردبین سے نظر آتے ہیں, ان وہ سیلز جو ہیں وہ انسولین پیدا کرتے ہیں. کیسے, کہاں سے پیدا کرتے ہیں؟ جب خون ان میں سے گزرتا ہے تو وہ انسولین نکال لیتے ہیں. اسی طرح باقی جو بھی جسم کے انڈوکرائنز ہیں وہ سارے کے سارے وہ خون ہی سے بنتے ہیں. وہی خون جو ہے وہ بچے کی خوراک بنتا ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بھی اور باہر آ جانے کے بعد میموری گلینڈ جو ہیں وہ اسی خون میں سے وہ نتھار کر وہ خون میں سے دودھ جو ہے وہ نکالتے ہیں. سورہ نحل میں تذکرہ کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تم دیکھتے نہیں, غور نہیں کرتے کہ یہ چوپائے کھاتے کیا ہیں, اور کس طرح اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے بیچ میں سے تمہارے لیے تازہ خوراک جو ہے وہ نکالتا ہے, تازہ مشروب نکالتا ہے. اب غور کیجئے کہ اتنا تازہ ہے کہ اگر آپ کسی بھینس کے تھنوں کو کاٹ کر دیکھنا چاہیں کہ خون, یہ دودھ کہاں پڑا ہوا ہے, تو کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا, دودھ نہیں نکلے گا. آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہیں وہ گوبر تک پہنچ جائیں گے, لیکن آپ وہ کہیں, وہ ایک بار کی جو دودھ کی آپ نکالتے ہیں صبح شام, وہ کہیں نہیں ملے گی. کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں تو اسی وقت جو خون پستان میں سے گزر رہا ہے اس میں سے خون میں سے دودھ نتر کر تازہ بالکل نکل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے. تو گائے بھینس جو ہے اس کو تو ہم دو کر اس میں سے دودھ پیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو طریقہ سکھایا ہے, پیدا ہوتے ہی وہ کسی ٹریننگ میں سے نہیں گزرا, کسی اسکول میں اس نے نہیں پڑھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے سینوں کو جب چوسنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو خوراک فراہم کرے گا. تو وہ خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذریعے سے دی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے رجسٹر کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اس کا اٹھائے پھرنا اور وفصال فی آمین اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال کے عرصے میں. انشکر لی ولی والدائی, بس شکر مان میرا, احسان مان میرا اور اپنے والدین کا. ابتدائی انسان کی نشو و نما میں, پرورش میں, پیدائش میں والدین کا بالعموم اور والدہ کا بالخصوص جو حصہ ہے وہ کبھی بھی ری پے نہیں کیا جا سکتا. انسان جتنا مرضی زور لگا لے کبھی بھی اس کو ری پے نہیں کر سکتا, وہ لوٹا نہیں سکتا. اس کی صرف کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونیٹی اولاد کو دی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر کے زندہ ہوں تو جتنی خدمت ان کی کر سکے وہ کرے, اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتا رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے, اس شخص کے لیے ریکمپنسیشن کا ایک سامان پیدا کر دے گا. ورنہ اگر حساب کتاب لگایا جائے تو کبھی بھی انسان اپنے والدین کو ری پے نہیں کر سکتا. اب والدین کی خدمت جو ہے وہ اصل میں کیا ہے, وہ ایک ری پے کرنے کی کوشش ہے. یہ دو مختلف سٹیجز ہیں. ایک سٹیج پر بچہ جو ہے وہ والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ابتدائی طور پر اپنی ماں پر ڈیپینڈنٹ ہے, اور پھر ماں باپ دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو اس کی پرورش کے لیے. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو کر اپنی اولاد پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان سب کچھ ان کو ریپے کرنے کی کوشش کرے جو انہوں نے اس پر انویسٹمنٹ کی تھی. یاد کرے کہ ایک وقت تھا کہ جب وہ خود کھا نہیں سکتا تھا, پی نہیں سکتا تھا, چل نہیں سکتا تھا, یہاں تک کہ اپنی کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا, اس کے والدین نے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا ہے. اب اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہارے سامنے اس حال کو پہنچیں کہ وہ کھا نہ سکیں تو انہیں کھلاؤ, پی نہ سکیں تو انہیں پلاؤ, موو نہ کر سکے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کی کروٹیں بھی بدلو, چل نہ سکے تو سہارا دے کر چلاؤ, موو بھی نہ کر سکے تو پھر انہیں اسی طرح اٹھا کر چلو جیسے وہ تمہیں اٹھا کر چلتے رہے تھے, وہ کما نہ سکے تو انہیں کما کر لو. حدیث میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ نوجوان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے بہت زیادہ تقاضا کرتا ہے, میرے بھی بال بچے ہیں تو آپ ذرا اس کو سمجھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو آتے ہوئے راستے میں, عرب کا بچہ بچہ شاعر ہوتا تھا تو وہ آتے ہوئے شعر گنگناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا. تو جب وہ آیا تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ اس لڑکے کا باپ جو ہے یہ راستے میں کچھ شعر کہتے ہوئے آ رہا ہے. تو جب وہ آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ بھائی تم کیا شعر کہتے ہوئے آئے ہو, ذرا مجھے بھی سناؤ. تو اس نے عربی اشعار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے. تو اس میں اس کا خلاصہ کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے, یہ جب چھوٹا تھا تو ہم نے اس کے لیے یہ کیا, جب ایسا تھا تو یہ کیا, اس کو بیمار ہوا تو ہم نے اس کا دعا دارو کیا, اس کو کھانسی آئی تو ہم بھی ساتھ جو ہے پریشان ہوئے, اس کو بخار ہوا تو پھر یہی ساری باتیں جو ہے وہ کہتا ہوا کہ آ رہا تھا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. اور جب وہ اس کی نظم ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کا گریبان پکڑا اور یوں باپ کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا, انتا و مالک لابی کا, تم خود بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کے ہیں, اس کی ملکیت. تو ہمارے دین نے والدین کا جو مقام و مرتبہ رکھا ہے وہ شاید ہی کسی اور دین میں, کسی اور مذہب میں یا کسی اخلاقی سیٹ اپ میں آپ کو ملے گا. سورہ لقمان میں فرمایا کہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک وإلی المصیر, اور میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے. البتہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, ہاں اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل کوئی اتھارٹی نہیں ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کا کہنا نہ ماننا. اور ساتھ ہی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیا میں انہیں اچھے طریقے سے کمپنی دیتے رہنا. یعنی مطلب کیا ہوا, اگر والدین کافر اور مشرک بھی ہوں تو انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے کی عادت نہیں ہے, وہ شرک کا حکم دے تو شرک تو نہ کرنا ان کے کہنے پر. اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پھیلا دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی. لیکن والدین کو بوڑھے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے, والدین کی نافرمانی گناہوں میں سے نہیں ہے, بلکہ اگر وہ حکم دیں شرک کرنے کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تو ان کا حکم نہ ماننا. ہاں جو کہ گناہ کبیرہ ہے وہ کیا ہے, انہیں بے یار و مددگار چھوڑنا. یعنی حقوق الوالدین کا مطلب والدین کی نافرمانی نہیں ہے, والدین کے حقوق کی حق تلفی, انہیں آگ کر دینا, لا تعلق ہو جانا ان سے, انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینا, یہ گناہ کبیرہ ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, ہاں پیروی کرنا اس کی جو میری طرف لوٹتا ہے, جو میری طرف رجوع کرتا ہے, جو میرے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ حرکتیں کرتے رہے. والدین کے حقوق پر جامع ترین مقام تو یہی ہے سورہ لقمان کا کہ جس میں ان کے حقوق بھی بیان کیے اور لمیٹیشن بھی ادا کی, لیکن والدین کے حقوق کی تفصیل سب سے زیادہ سورۃ بنی اسرائیل کی کہ تیسرے رکوع میں آئی ہے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر تمہارے سامنے پہنچے بڑھاپے کو وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک, فلا تقل لہما افن, تو انہیں اف تک نہ کہنا. یہ اف جو ہے یہ کلمہ بیزاری ہے, افو یہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے, یہ آپ کیوں کرتے ہیں. یعنی والدین کی باتوں پر کا اظہار, والدین کی کچھ حرکتوں پر, ان کے کچھ افعال پر ناگواری کا اظہار, ان کی موجودگی سے ناگواری کا اظہار. اور یہ ہوتا ہے, شیطان جو ہے وہ انسان کو اس پر آمادہ کرتا ہے, اکساتا ہے, نفس جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے, اور بیویاں جو ہیں وہ آمادہ کرتی ہیں. اس سب میں کسی طرف سے کوئی کال آئے, نفس ابھارے, شیطان ابھارے یا بیوی ابھارے, لیکن والدین سے ناگواری کا اظہار کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. فلا تقل لہما افن, تو ان سے اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما, انہیں ڈانٹنا مت. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انہیں ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مارنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے عزت کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو. وقفر لہما جناح الذل من الرحمہ, اور اپنے کندھوں کو, اپنے کندھے کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو. یہ ہمارے ہاں جو محاورہ ہے پر بچھانا, تو پر کیا ہوتا ہے, وہ پرندے کے اگلے بازو اور کندھے ہوتے ہیں جو پروں کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو پر بچھانا یہاں کیا ہے, اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو. یہی اردو والا محاورہ عربی میں اس طرح ہے. پر بچھانا کیا ہوتا ہے, انہیں ویلکم کرنا, جی آیا نو کہنا, اور ان کے سامنے بچھے رہنا. تو وقف لہما جناح الذل من الرحمہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور اے اللہ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا, میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اب اوپر منع فرمایا گیا نا ڈانٹنے سے, لیکن والدین کی جو ڈانٹ ہوتی ہے بچوں کے لیے, وہ بچوں کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اب چونکہ وہ بڑے ہیں, بچے چھوٹے ہیں, تو والدین کو تو ڈانٹنے کی اجازت ہے اپنے بچوں کو ان کی انٹرسٹ میں. بچوں کو والدین کی انٹرسٹ میں ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ان پر کوئی پابندی لگانی پڑے انہی کے انٹرسٹ میں, اس کی اجازت موجود ہے. جیسے بوڑھے والدین ہیں پرہیز نہیں کرتے, تو ان سے یعنی زبردستی پرہیز کروانا یہ کیا ہے, یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. لیکن ایسا بھی ڈرتے ڈرتے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہوئے, کہ ربکم اعلم بمحف انفسکم, جو تمہارے دلوں میں ہے, تمہاری جو نیت ہے اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک ہوگے, فإنه کان للأوابین غفورا, تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور ان کی توبہ کو قبول کر کے انہیں بخشنے والا ہے. غفورا, وآت ذی القربى حقہ والمسکین, والدین کے بعد پھر آگے چلائی بات کہ اپنے اقربا کو, رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو. اور رشتہ دار بھی دو قسم کے ہیں, ایک ہیں رحمی رشتہ دار کے جو والدین سے اس نیچرل رشتے میں ہیں, بھائی بہن ہیں, پھر آگے دوسرے عزیز و اقارب ہیں, وہ سب کیا ہیں, یہ رحمی عزیز و اقارب ہیں. اور دوسرے جو ہیں وہ سسرالی عزیز و اقارب ہیں. تو آت ذی القربیٰ حقہ ہو, قرابت داروں کو ان کا حق دو, والمسکینہ اور مسکینوں کو, وابن السبیل مسافر کو, ولا تبذر تبذیرا, اور اللہ تللے نہ کرو. یعنی فضول خرچی کے دو قرآن مجید نے ڈائمینشنز دی ہیں, ایک ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا کسی ضرورت پر, اسے اسراف کہا ہے, اور دوسرا بے جا خرچ کرنا جس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو, اسے تبذیر کہا ہے. تو یہاں پر اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ جب انسان اپنے سرپلس مال کو اپنے رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں اور حاجت مندوں پر خرچ نہیں کرے گا, تو مال تو اپنا اظہار چاہے گا, تو پھر وہ کہاں خرچ ہوگا, کسی شادی پر, کسی تقریب پر, اور پھر نئی نئی تقریبیں پیدا کرنا. ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ نے یعنی ہم پر لازم کیا ہوا تھا, ہم اس لیے کہ ہم ان کے ساتھی تھے تنظیم اسلامی میں, اور آج بھی تنظیم اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان سے ماہانہ بنیادوں پر اور سہ ماہی اور شش ماہی بنیادوں پر پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ جو غیر اسلامی رسوم ہیں آپ ان میں شرکت تو نہیں کرتے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ احادیث میں ولیمے کا ذکر ہے لیکن لڑکی والے کہاں کسی کھانے کا ذکر نہیں ہے, اور انہوں نے ہمیں منع کیا تھا کہ اوائڈ کرو اس کو تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے, مختصر نکاح ہو مسجد کے اندر اور لڑکی جو ہے وہ اپنے سسرال میں چلی جائے, یہ مطلوب ہے, اس سے بہت آسانی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر. لیکن اب کیا ہے, وہ شادی کا کھانا تو ایک طرف رہا, اب مہندی کے کھانے, یہاں تک کہ جب تاریخ طے کرنے جاتے ہیں وہ بھی ایک پوری فوج جاتی ہے اور پھر وہ کھانا جو ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ لڑکی والوں پر ڈال دیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ رسم و رواج ہے. تو اگر ہم اپنے سرپلس کو یہاں خرچ نہیں کریں گے تو پھر ہم کہاں خرچ کریں گے, وہ ان نیک کاموں میں خرچ کریں گے, یہ اقربا, یتیموں, مسکینوں, محتاجوں اور مسافروں اور گردنوں کے چھڑانے میں. تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہمارے اس نظام کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ایک تو احکام ہے, حلال و حرام ہے, اور دوسرا دین کی ایک پوری ڈائریکشن ہے. یعنی حلال و حرام تو بالکل بیچ میں ہے لیکن ایک پورا چوڑا راستہ ہے دین کے ڈائریکشن کا. اگر ہم اس کے اندر اپنے آپ کو رکھیں گے تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرہ جو ہے وہ بھی سدھرے گا اور معاشرے میں ویلفیئر کا کام جو ہے وہ عام ہو جائے گا. اور جیسے خلافت راشدہ کے اندر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے رہے اور زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا, تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. ہم دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ بھی اپنی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ضروریات میں سے جو ہمیں بچا دیا ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کریں, تو معاشرہ بالکل بدل سکتا ہے اور آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. یعنی آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں, کسی عام آدمی کے لیے, یعنی غریب آدمی تو بہت دور کی بات ہے, کسی مڈل کلاس کے آدمی کے لیے, لوور مڈل کلاس کے آدمی کے لیے بھی کسی بچے کی شادی کرنا, بچی کی شادی کرنا آسان نہیں ہے. کیسے آسان ہوگا؟ ہم دین کی تعلیمات پر عمل کریں گے, اپنی تقریبات میں یہ فیصلہ کر لیں, یہ دیکھ لیں کہ کوئی تقریب سنت سے ثابت ہے تو وہ کر لیں اور جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. سالگرہ کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے وہ چھوڑ دیں, مہندی کا کوئی تصور نہیں ہے چھوڑ دیں. اس طرح تاریخ طے کرنا جو ہے اس پر کوئی باقاعدہ کھانے کا اہتمام نہیں ہے چھوڑ دیں, لڑکی والے کے ہاں کھانے کا اہتمام نہیں ہے چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ اس سے بہت آسانی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اس ڈائریکشن کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.